آپ عطاء الحق قاسمی کا سفر نامہ دنیا خوبصورت ہے سن رہے ہیں. یہ اس کی کیسٹ نمبر 3 ہے. میں نے ہنستے ہوئے استاد کے شانے پر تھپکی دی اور باہر سڑک پر آ کر ٹیکسی کا انتظار کرنے لگا. میں چند روز پہلے چونکہ سنگاپور کا جائزہ لے کیا تھا اس لیے اس کے قابل دید مقامات اور احوال میری نظر میں تھے. یہاں چائنا ٹاؤن ہے جس میں پرانے سنگاپور کی جھلک دکھائی دیتی ہے. یہاں کی سب سے بڑی مسجد سلطان مسجد ہے جس کے گرد و نواح میں 3-4 لاکھ مسلمان صدیوں سے آباد چلے آ رہے ہیں کہ یہاں کا حاکم ایک مسلمان بھی رہا ہے. سنگاپور کے عوام سانپ بڑے شوق سے کھاتے ہیں. ایک چمٹا نما چیز سے سانپ کا گلا دبا دیا جاتا ہے. جب وہ فوت ہو جاتا ہے تو اس کی گردن اور دم علیحدہ کر دی جاتی ہے. پھر مرحوم کی کھال اتاری جاتی ہے اور اس کے بعد مچھلی کے قتلوں کی طرح اسے نوشے جان کیا جاتا ہے. تھوڑی ہی دیر بعد ایک ٹیکسی میرے برابر میں آ کر رک گئی. میں دروازہ کھول کر اندر داخل ہونے لگا تو اس کی آواز سنائی دی. میں تمہارے ساتھ چلوں گی. وہ جو سر سے پاؤں تک حسن ہے اور وہ کہ جس کی آواز کے سامنے سب آوازیں مان پڑ جاتی ہیں میرے سامنے کھڑی تھی. وہ میرے ساتھ پچھلی نشست پر بیٹھ گئی. آج میں سارا دن تمہارے ساتھ رہوں گی, اس نے اپنا سر میرے کاندھے پر رکھتے ہوئے کہا. تم سارا وقت میرے ساتھ ہوتی ہو, میرا کوئی لمحہ اپنا نہیں ہے. یہ تو میں بھی جانتی ہوں. میں تم سے یہ بات بار بار سننا چاہتی ہوں کہ تم ہما وقت میرے ساتھ ہوتے ہو. ہم تقریباً 45 منٹ بعد پہاڑی کی چوٹی پر تھے. یہ خوبصورت پہاڑی سرسبز و شاداب درختوں میں گھری ہوئی ہے. برابر میں سمندر ہے. اس کی ہوائیں جسموں کو گدگداتی ہیں تو چہرے کھل اٹھتے ہیں. ہم خاصی بلندی پر ہیں. شہر کافی نیچے رہ گیا ہے. ابھی صبح کے 10 بجے ہیں. چنانچہ یہاں لوگ بہت کم ہیں. یہ جو لڑکی سامنے سے آ رہی ہے کیسی لگتی ہے؟ بہت اچھی ہے لیکن. لیکن کیا؟ وہ مجھ سے پوچھتی ہے. اس کی گردن نہیں ہے, لگتا ہے سر کاندھوں پر رکھ دیا گیا ہے. اور وہ جو سامنے لمبی گردن والی لڑکی ہے, اس گردن کے اوپر مجھے سر نہیں لگتا. وہ کیسے؟ وہ ہنستے ہوئے پوچھتی ہے. تم نے دیکھا نہیں اس کا ساتھی کس درجہ رومانٹک ہو رہا ہے, اور وہ اس کی جذباتی کیفیت سے بے خبر نیل کٹر سے اپنے پاؤں کے ناخن کاٹنے میں مشغول ہے. پاؤں کے ناخن کاٹنے کے لیے اس پہاڑی پر آنے کی کیا ضرورت تھی؟ اور جب میں لنچ کے لیے 68 روچڈ روڈ پر واقع پلازا سنگاپور کے رامایانا انڈونیشین ریسٹورانٹ میں داخل ہوتا ہوں تو وہ میری نظروں سے اوجھل ہو جاتی ہے. وہ شاید بہت جیلس ہے. مجھے لوگوں کے ہجوم میں گھرا ہوا دیکھتی ہے تو کہیں گم ہو جاتی ہے. میرے ساتھی فیکٹری کے معائنے سے ابھی نہیں لوٹے. میں پلازا کا جائزہ لینے لگتا ہوں. یہ 7 منزلہ پلازا فن تعمیر کا خوبصورت نمونہ ہے. ہر فلور پر مختلف مصنوعات کی ورائٹی ہے اور یہ پیشکش اتنی خوبصورت ہے اور اس میں جمالیات کا اظہار اتنے فنکارانہ پیرائے میں کیا گیا ہے کہ ونڈو شاپنگ کرنے والا بھی خریداری پر مجبور ہو جاتا ہے. باقی دوست تقریباً 1:30-2 بجے ریسٹورانٹ میں داخل ہوتے ہیں. ان کے ساتھ فلپس فیکٹری کے چند ایگزیکٹو بھی ہیں. قیوم ان سے میرا تعارف کراتے ہیں اور پھر تبادلہ منافقت ہوتا ہے, یعنی ہم ایک دوسرے سے کہتے ہیں آپ سے مل کر بڑی خوشی ہوئی. اور خوشی کا یہ عالم ہے کہ نہ مجھے ان کا نام یاد ہے اور نہ ان بھلے مانسوں کو اب تک میرا نام یاد رہا ہوگا. یہاں سے ہمارا وفد واپس فیکٹری گیا. میں بھی ان کے ساتھ تھا اور یوں مجھے اس فیکٹری کے کچھ حصے دیکھنے کا موقع مل گیا. ہم لوگ فلپس فیکٹری سے 4:30 بجے سنتوسا آئی لینڈ کے لیے روانہ ہوئے. تقریباً 45 منٹ کی ڈرائیو کے بعد ورلڈ ٹریڈ سینٹر کی عمارت میں تھے. یہاں ہم نے آئی لینڈ کے لیے $22 کے ٹکٹ خریدے. یہ ٹکٹ جزیرے میں موجود تمام تفریحات کے لیے کافی ہوتا ہے. بلڈنگ کی لفٹ میں بیٹھے تو وہ ہمیں 15th level پر لے گئی جہاں کیبل کاریں تیار کھڑی تھیں. شیشے کے چھوٹے سے گھر جیسی یہ کیبل کار, جس کی عمومی رفتار پیدل چلنے کی رفتار سے قطرے زیادہ تھی, پلیٹ فارم سے بہت سرعت کے ساتھ نکلی اور پھر ہم ہوا میں معلق تھے، نیچے سمندر تھا یا چھوٹے چھوٹے جزیرے تھے۔ یہاں سے سنگاپور شہر کا خوبصورت منظر بھی دکھائی دے رہا تھا۔ تقریباً 15 منٹ کے بعد اس ہوائی سفر سے ہم سنتوسا آئی لینڈ میں واپس آئے۔ یہاں ایک بس ہماری منتظر تھی۔ یہ بس انڈر واٹر ورلڈ کی عمارت کے سامنے رک گئی۔ آبی دنیا کی یہ سیر میرے لیے ایک عجوبے سے کم نہ تھی۔ اوپر کے فلور پر تو وہ شیشے کے چھوٹے چھوٹے تابوت ہی تھے جو گھروں میں رنگ برنگی مچھلیوں کے لیے رکھے جاتے ہیں، یا شیشے کا ایک عظیم ستون جو اوپر سے نچلی منزل تک تھا اور جس میں مختلف رنگوں اور نسلوں کی مچھلیاں تیر رہی تھیں۔ البتہ تھوڑی دیر بعد ہم خلیج میں تھے جس میں ہم شیشے کی سرنگ کے ذریعے داخل ہوئے۔ اس سرنگ کی دیواریں ہی نہیں، چھت بھی شیشے کی تھی۔ سیاحوں کے لیے سرنگ میں کنویئر بیلٹ بھی تھی جس پر کھڑے ہو جائیں تو وہ خود چلتی رہتی ہے، اور اپنے پاؤں پر چلنے والوں کے لیے علیحدہ راستہ بھی تھا۔ میرے لیے سمندر کی یہ انوکھی سیر بہت حیرت افزا تھی۔ ہمارے چاروں طرف دور سروں پر بھی سمندر کا پانی تھا، اور اس پانی میں دائیں بائیں اور اوپر مچھلیاں ہی مچھلیاں تیرتی نظر آتی تھیں، ایسی عجیب و غریب مچھلیاں جو اس سے پہلے میں نے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ اس عجائب خانے سے نکل کر ہم دوبارہ اوپر آئے، ریل کے پلیٹ فارم پر پہنچے تو کچھ ہی دیر بعد دلہن کی طرح سجی سجائی ریل سیاحوں کو لینے کے لیے پلیٹ فارم پر آ کر رک گئی، اور اس پر ہم نے خوابوں کے اس جزیرے میں سفر شروع کر دیا۔ کبھی ہم گھنے جنگلوں میں سے گزرتے اور کبھی ہماری گرین سمندر کے ساتھ ساتھ سفر کرتی۔ اس جزیرے میں 7 اسٹیشن ہیں، مثلاً بیچ اسٹیشن، گولف کلب اسٹیشن اور میوزیم اسٹیشن وغیرہ۔ میوزیم اسٹیشن کے باہر جاپانیوں کے قبضے کے دوران کی توپیں پڑی ہوئی ہیں۔ اس کا ماحول بھی ایک مفتوح شہر کے خوفزدہ اور سہمے ہوئے باشندوں کا دکھایا گیا ہے۔ یہاں سے گزرتے ہوئے ہمیں فوجیوں کے بوٹوں کی چاپ اور توپوں کی دندناہٹ بھی سنائی دی، اور یہ تاثر بیک گراؤنڈ ریکارڈنگ کے ذریعے دیا گیا۔ ٹرین نے 40 منٹ میں جزیرے کا مکمل چکر لگا کر ہمیں واپس وہیں اتار دیا جہاں سے ہم سوار ہوئے تھے۔ اب ہمیں میوزیکل فاؤنٹین تک پہنچنا تھا۔ میوزیکل فاؤنٹین تک پہنچنے کے لیے ہم اس کی طویل روش میں سے گزرے۔ یہ روش کیا تھی؟ طویل باغ تھا جس میں فوارے تھے اور روشنیاں تھیں، اور جس کے سامنے ہمارا موجودہ شالیمار باغ ہیچ تھا۔ جب یہ روشنی ختم ہوئی تو سامنے ایک اوپن ایئر تھیٹر تھا جس میں ہزاروں لوگوں کے بیٹھنے کی گنجائش تھی۔ سامنے ایک وسیع اور عریض اسٹیج تھا جس کے درمیان میں فواروں کی ایک قطار، اور پھر دائیں دائیں اور بائیں جانب روشنیوں والے فوارے نصب تھے۔ تھوڑی ہی دیر بعد شو شروع ہو گیا۔ ایک انگریزی گانے کی دھن بیک گراؤنڈ میں بجائی گئی، اور اس دھن پر روشنیوں کے رقص کا آغاز ہو گیا۔ پانی کی رنگین لہریں ایک نرم اور نازک حسینہ کی طرح اپنی پتلی کمر کو بل دیتی، اور کبھی میوزک کے ساتھ دائیں بائیں اپنے قدم ایسے اٹھاتی کہ ماہر رقاص بھی دیکھیں تو دنگ رہ جائیں۔ روشنیوں کا یہ رقص بہت دیر تک جاری رہا۔ میرے لیے یہ ایک نئی چیز تھی، سو اس کی یاد نے دل کو بہت دیر تک گرمائے رکھا۔ اب ہمیں جزیرے سے واپس جانا تھا کہ 8:15 ہو چکے تھے، اور 9 بجے کے بعد اس جزیرے سے نکلنے کے لیے نہ کیبل کار دستیاب تھی اور نہ فیری ملنا تھا۔ فیری ہمیں واپس ورلڈ ٹریڈ سینٹر لے گئی، جہاں قریب ہی واقع میکنالٹ میں ہم نے کھانا کھایا۔ ہماری بس بھی ہمیں واپس ہوٹل لے جانے کے لیے تیار کھڑی تھی۔ ہم تقریباً 10 بجے واپس ہوٹل پہنچ گئے۔ آج سنگاپور میں ہمارا آخری دن ہے، کل ہم واپس اپنے وطن روانہ ہو جائیں گے۔ آج کا دن ہم نے شاپنگ اور پیکنگ کے لیے مخصوص کر رکھا تھا۔ صبح 11 بجے میں، قیوم صاحب اور بٹ صاحب ٹیکسی لے کر مصطفیٰ اسٹور پہنچ گئے۔ میں تو چائے کی پتی اور الیکٹرک کیٹل خرید کر باہر آ گیا، جبکہ قیوم صاحب اور بٹ صاحب شاپنگ میں مشغول رہے۔ میں اسٹور سے باہر نکل کر فٹ پاتھ پر بچھے سیمنٹ کے بینچ پر بیٹھ گیا، اور سڑک پر لوگوں کی بھاگ دوڑ کا منظر دلچسپی سے دیکھنے لگا۔ احسان دانش کہا کرتے تھے کہ سڑکوں پر افراتفری اور نفسا نفسی کا عالم دیکھ کر یوں لگتا ہے جیسے کسی دشمن نے شہر میں جگہ جگہ ڈائنامائٹ فٹ کر دیے ہوں، اور چند منٹوں بعد دھماکوں کا سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ حکومت نے شہریوں کو خطرے سے آگاہ کر دیا ہے، چنانچہ خوف زدہ لوگ شہر خالی کر کے بھاگ رہے ہیں۔ مصطفیٰ اسٹور کے باہر ایک درخت کے نیچے بچھا سیمنٹ کا بینچ میری انتظار گاہ تھا۔ میری نظریں قیوم صاحب کو تلاش کر رہی تھیں، لیکن ابھی وہ شاپنگ سے نہیں لوٹے تھے۔ مجھے بھوک بھی لگ رہی تھی، میں اٹھا اور چند قدم کے فاصلے پر واقع ریسٹوران میں چلا گیا جو ایک انڈین مسلمان کا تھا۔ یہ بابو ہوٹل قسم کی کوئی چیز تھی اور اس کے کھانے کے فضائل رضی الدین شیخ نے مجھ سے بیان کیے تھے، اور ساتھ یہ بھی بتایا تھا کہ اس ہوٹل کا کھانا لذیذ ہی نہیں سستا بھی ہے۔ شیخ صاحب کی بات سے ہی نکلی، البتہ جس گائیڈ نے ہمیں یہ بتایا تھا کہ پورے سنگاپور میں کھلی جگہ کے علاوہ کہیں بھی سگریٹ پینے کی اجازت نہیں ہے اور خلاف ورزی پر $1,000 جرمانہ ہو سکتا ہے، وہ گائیڈ اگر اسی ریسٹوران کا ماحول دیکھ لیتی تو اپنا سر پیٹ کر رہ جاتی۔ یہاں ہر شخص سگریٹ پی رہا تھا اور اس دھوئیں سے مجھ جیسے سگریٹ نوش کا دم بھی گھٹتا محسوس ہونے لگا تھا۔ کھانا کھا کر باہر نکلا تو پھر سیمنٹ کے بینچ پر آ کر بیٹھ گیا۔ ایک نیم خاندہ سا شخص میرے پاس آیا اور پوچھا، آپ پاکستان سے آئے ہیں؟ میں نے اس بات میں جواب دیا۔ اس پر اس نے خوش ہو کر ہاتھ ملایا اور کہا، میں بھی پاکستانی ہوں۔ یہ نوجوان بھی تلاش روزگار میں یہاں مارا مارا پھر رہا تھا، اس کا تعلق گجرات سے تھا۔ اس نے گجرات کے ایک ریکروٹنگ ایجنٹ کے مظالم سنائے جو اس نے اپنے ہم وطنوں پر کیے تھے، اور پھر اس کا انجام بتایا کہ جب وہ مرا تو لوگ اس کو دفن نہیں کرنے دیتے تھے، کہتے تھے کہ اس کی لاش چیلوں اور کووں کے آگے ڈالی جائے گی۔ ابھی یہ باتیں ہو رہی تھیں کہ سوٹ میں ملبوس ایک معزز سا شخص میرے پاس آیا اور میرا نام پوچھا۔ میں نے بتایا تو بہت گرم جوشی سے ملا اور کہا، مجھے آپ کی شکل جانی پہچانی سی لگ رہی تھی، میرا اندازہ صحیح نکلا، میں نے آپ کے سفر نامے گوروں کے دیس میں اور شوق آوار کی پڑھے ہیں۔ یہ صاحب وکیل تھے۔ باتیں کرتے کرتے اچانک انہوں نے مجھے مخاطب کیا اور ہمارے قریب سے گزرتی ہوئی ایک خوبصورت لڑکی کی طرف اشارہ کر کے کہا، آپ یہ لڑکی دیکھ رہے ہیں؟ جی دیکھ رہا ہوں، میں نے جواب دیا۔ کیسی ہے؟ انہوں نے مسکراتے ہوئے ایک اور عجیب سا سوال کیا۔ میں نے سرسری سے انداز میں کہا، خوبصورت ہے، لیکن میں آپ کو یہ بتاتا چلوں، وکیل صاحب نے ہنستے ہوئے کہا، یہ لڑکی نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ میں نے حیرت سے تقریباً چیختے ہوئے پوچھا۔ مطلب یہی کہ یہ مرد ہے، یہاں یہ مخلوق بہت وافر مقدار میں پائی جاتی ہے، یہ مخصوص ہارمونز اپنے جسم میں انجیکٹ کراتے ہیں جس سے ان کے جسم کے بال جھڑ جاتے ہیں اور ابھار نمایاں ہو جاتے ہیں۔ یہ اپنی کسی مردانہ حرکت سے پہچانے جائیں تو پہچانے جائیں، ورنہ طبی معائنے بغیر ایسا ممکن نہیں۔ تھوڑا سا فاصلہ طے کرنے کے بعد ہم دوبارہ مصطفیٰ اسٹور کے سامنے تھے۔ یہ مصطفیٰ اسٹور تو میرے لیے فیصل آباد کا گھنٹا گھر بن گیا تھا کہ ہر سڑک بالآخر اسی کی طرف آ نکلتی تھی۔ اب یہاں قیوم صاحب کا انتظار فضول تھا، مجھے یقین تھا کہ وہ اسی اثنا میں ہوٹل واپس جا چکے ہوں گے۔ چنانچہ میں ٹیکسی پکڑ کر ہوٹل پہنچا تو سامنے لابی میں کھڑے تھے ان کے ساتھ جناب خلیل فیصل آبادی کھڑے تھے، جو شاعر گھنٹا گھر سے ترقی کر کے اب استاد کے درجے پر فائز ہو چکے تھے۔ قیوم صاحب خوش قسمتی سے بے نیاز کہ وہ کتنے بڑے آدمی کے پاس کھڑے ہیں، غیر محسوس انداز میں اپنی ورزش کا شغل جاری رکھے ہوئے تھے۔ استاد خلیل فیصل آبادی نے میرے اور قیوم صاحب کے خوشگوار موڈ کو ایک ہاتھ سے پرے کرتے ہوئے اپنے چہرے پر شاعرانہ سنجیدگی تاریخ کی اور مجھے مخاطب کر کے کہا، آج ہم واپس پاکستان جا رہے ہیں۔ میں نے جواب دیا، استاد آپ کا خیال صحیح ہے۔ تو آپ نے وطن واپسی کے حوالے سے کوئی نظم کہی؟ استاد نے پوچھا۔ نہیں استاد۔ آپ یہاں کھڑے کھلوتے کہہ سکتے ہیں؟ نہیں استاد، میں نے سر جھکا کر جواب دیا۔ میں کہہ سکتا ہوں، استاد نے فاتحانہ ہنسی ہنستے ہوئے ارشاد فرمایا۔ عرض کیا ہے، میرے لیے رستہ چھوڑ دو، میں واپس پاکستان جا رہا ہوں، چیئرمین الیکٹرک کمپنی میرا انتظار کر رہی ہے، فیصل آباد کے عوام میرا انتظار کر رہے ہیں، میرے لیے رستہ چھوڑ دو، پاکستان میرا انتظار کر رہا ہے۔ اس کا اشارہ روزنامہ پاکستان کی طرف سے ہے، لابی میں ذرا پرے کھڑے اجمل نے قریب آ کر کہا۔ وہاں ایک پروف ریڈر اس کا واقف ہے۔ استاد کو اجمل کا یہ دخل در معقولات پسند نہ آیا، اس نے مجھ سے ہاتھ ملاتے ہوئے کہا، اب یہاں شاعری کا ماحول نہیں رہا، آپ سے پاکستانی میں ملاقات ہوگی، اور ہاں لاہور میں کبھی مشاعرہ وشاعرہ ہو تو مجھے فون کریں، میں اگر آ سکا تو آ جاؤں گا۔ واپس پاکستان کی طرف سفر کرتے ہوئے مرزا عبد القیوم کی نشست میرے ساتھ تھی۔ جب جہاز کراچی کی فضاؤں پر تیر رہا تھا، میں نے انہیں مخاطب کر کے یہ شعر پڑھا۔ بے نام دیاروں کا سفر کیسا لگا ہے؟ اب لوٹ کے آئے ہو تو گھر کیسا لگا ہے؟ قیوم یہ شعر سن کر چونکے، کس کا شعر ہے؟ بہت خوبصورت ہے، کاش میرا ہوتا، مگر یہ برادرم شفیق سلیمی کا ہے جو ابھی زہبی میں رہتا ہے۔ میں نے کہا اس شعر میں جو جذبات ہیں یہ اسی شخص کے ہو سکتے ہیں جو وطن سے دوری کا دکھ سہ رہا ہو، مگر قیوم بھائی وطن سے دوری سب کے لیے دکھ کا سبب نہیں بنتی۔ میں ایسے بہت سے لوگوں کو جانتا ہوں جنہوں نے 30 برس بیشتر پاکستان چھوڑا، اس دوران پاکستان میں ان کے ماں باپ بہن بھائی مر کھپ گئے، مگر وہ ایک دفعہ بھی واپس وطن نہیں آئے۔ وہ انسان نہیں حیوان ہیں، قیوم صاحب نے نفرت سے کہا، لیکن جو انسان ہیں اور وطن سے جدائی کا ایک ایک لمحہ جنہیں صدیوں پر بھاری لگتا ہے، ہمیں ان کے بارے میں سوچنا چاہیے کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم اپنے وطن کو جنت کا ایک ایسا ٹکڑا بنا دیں کہ کسی کے دل میں یہ جنت چھوڑنے کی آرزو ہی نہ پیدا ہو۔ بلکہ مغربی لوگ ہمارے سفارت خانوں کے باہر لمبی قطاروں میں کھڑے ہوں اور دعا مانگ رہے ہوں کہ یا اللہ پاکستان کا ویزا لگ جائے۔ قیوم صاحب کی بات سن کر میرے دل میں ایک ہوک سی اٹھی، مگر بیشتر اس کے کہ میں کچھ کہتا۔ قیوم نے اپنے سوال کا خود ہی جواب دے دیا، بھائی جان ہم اس وقت اتنے زوال میں ہیں کہ ہم نے سنہری خواب دیکھنا بھی بند کر دیے ہیں، ورنہ ناممکن کا لفظ نیپولین کے علاوہ کبھی ہماری لغت میں بھی نہیں تھا۔ میں آج بھی یہی سمجھتا ہوں کہ اعلیٰ قیادت پاکستان کو اسی منزل کی طرف لے جا سکتی ہے جس کی طرف ہم نے 1947 میں اپنے سفر کا آغاز کیا تھا۔ راستے میں راستن ہمارا سفر لوٹتے رہے اور یوں ہم اپنا سفر جاری نہ رکھ سکے، لیکن اگر ہم آج بھی مصلحتوں سے بالا ہو کر اس قیادت کا ساتھ دیں جسے ہم قیادت کے اہل سمجھتے ہیں، تو ہم اپنے گمشدہ سال واپس لا سکتے ہیں اور آنے والے زمانوں کی بھی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کر سکتے ہیں۔ بھائی جان یہ دنیا بہت خوبصورت ہے اور ہم نے اس کی خوبصورتی میں اضافہ کرنا ہے۔ جہاز پاکستان کی سرزمین پر لینڈ کر رہا تھا، ہم چند گھنٹوں میں زمین کے ایک حصے سے دوسرے حصے تک پہنچ گئے۔ یہ دونوں حصے کرائے عرصی میں واقع ہیں، ان دونوں حصوں میں نسل آدم آباد ہے، لیکن دونوں ایک دوسرے سے مختلف بھی کتنے ہیں۔ جہاز کی سیڑھیاں اترتے ہوئے اس نے اپنا نرم و نازک ہاتھ میرے ہاتھ میں دیا اور اپنا سر میرے کاندھے پر رکھتے ہوئے کہا، میں تمہاری امید ہوں، ہم نے اپنی منزلوں کی طرف سفر اکٹھے کرنا ہے، تم میرا ہاتھ نہ چھوڑنا، تم میرا ساتھ نہ چھوڑنا۔
اور اس کے ساتھ ہی یہ کتاب دنیا خوبصورت ہے اپنے اختتام کو پہنچی۔ اس کتاب کو پڑھا زیب النساء نے، ایوریج کیا زاہد عبداللہ نے، اور کنٹرولز پہ ہیں بابر جان۔ اس کتاب کے مصنف ہیں عطاء الحق قاسمی۔ یہ کتاب کل 3 کیسٹس پر مشتمل ہے۔ اگر آپ ہم سے صوتی کتابوں کے سلسلے میں رابطہ قائم کرنا چاہیں تو امار یا سائمہ سے ٹیلی فون نمبر 290-261 اسلام آباد یا پی او باکس 1652 اسلام آباد پر رابطہ قائم ضرور کیجیے گا۔ یہ پی ایف ایف پی آڈیو ورلڈ کی پروڈکشن ہے اور ہماری صوتی کتب کی کاپی بنانا قانوناً جرم ہے۔ انشاءاللہ آپ سے پھر کسی کتاب میں ملاقات ہوگی۔